بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمرويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من ادرک ماله بعینه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غیره، جس شخص نے اپنا اصلی مال اس شخص کے پاس پا لیا جو مفلس ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، تو وہ دوسرے کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے. دیوالیہ انسان، اگر اس نے کوئی چیز خریدی ہے اور بعد میں اس کے پیسے نہیں دے سکا اور دیوالیہ پن کی وجہ سے وہ آگے بیچ بھی نہیں سکا، لوگوں نے اس کے ساتھ تعلق اس طرح ختم کر دیا ہے، تو جو شخص مال دینے والا ہے جس کو پیسے بھی نہیں ملے، اگر وہ مال اس کے پاس اس کے گھر میں موجود ہو تو یہ دینے والا اس کا زیادہ حق رکھتا ہے. مفلس، دیوالیہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، یہ کسی پر بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. علماء امت کا اس بارے میں اختلاف ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ جس نے مال بیچ دیا ہے وہ نہیں لے سکتا واپس، بلکہ مفلس تو پہلے مفلس ہے، دیوالیہ ہے، تو وہ اسی کو لینا چاہیے. اور اس نے خرید لیا، اور جب اس نے خرید لیا تو وہ خریدنے والے کی ملک بن گیا، اس کی ملکیت میں آ گیا. ان کے سامنے یہ جو حدیث ہے، کہتے ہیں یہ حدیث خبر واحد ہے جو اصول کے مخالف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن حق یہ ہے جو جمہور علماء نے کہا کہ اگر کوئی دیوالیہ ہو جائے اور کوئی آدمی جس نے مال بیچا ہے اپنی چیز اصلی حالت میں وہ پا لیتا ہے، تو وہ زیادہ حق ہے وہ اپنی اصلی چیز وہاں سے اٹھا لے. اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ خبر واحد یہ اصول کے خلاف نہیں ہے. خبر واحد کا یہ جھانسا دے کے امت کو حقیقت سے دور رکھنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. انبیاء میں سے اکیلے نبی ہوتے تھے وہ خبر واحد ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت نیت کی خبر واحد ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیت نہیں کریں گے، نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. صحابہ کو خط دے کے اللہ کے رسول ایک شخص کو بھیجتے، کافر بھی مانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے لیٹر آیا ہے، وہ خبر واحد تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کے کہا تھا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے رکوع کی حالت میں گھوم کے آگے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، خبر واحد تھی. اور ایک نہیں، دسیوں بیسیوں سینکڑوں دلائل ہیں کہ خبر واحد کا نام لے کر دین سے لوگوں کو متنفر کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جس طرح اصول کے مخالف خبر واحد کہتے ہیں حنفیہ، ان کو یہ یاد رہنا چاہیے السنہ الصحیحہ من جملۃ الاصول، صحیح سنت جو ہے یہ بہت بڑا خود اصول ہے، کسی اصول کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، جب آپ کا عمل آ جائے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جعل وفی لفظ قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ فی کل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور دوسرے میں ہے کہ جعل بنایا کس بات کو اور کیا فیصلہ کیا بالشفع فی کل مال لم یقسم ہر اس مال میں جو تقسیم نہیں کیا گیا اس میں شفع ہو سکتا ہے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقِ فَلَا شُفْعَتَ جب حدود واقع ہو جائیں حد بندی ہو جائے اور راستے بدل لیے جائیں تو پھر کوئی شفع نہیں ہوگا. شفع عربی زبان میں زوج کے معنی میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے تو یہ شفع بن جاتا ہے. اصطلاحی اعتبار سے تطلق على التملك وعلى الحصه المملوكه, ایک ہی جگہ دو بھائیوں کی دو شریکوں کی ہے, دونوں ہی مالک ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اس سے پوچھنا ہوگا کہ آپ چونکہ میرے شریک ہیں, میرے بھائی ہیں, آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا حق, اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو پھر میں کسی اور کو بیچ دیتا ہوں. اس کو بتائے بغیر وہ کسی اور کو نہ بیچے. شریعت نے یہ ادب سکھایا ہے, لیکن کب؟ جب تک تقسیم نہیں ہوا. اور ساتھ ہی فرمایا فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ, جب حد بندی ہو جائے, دیوار کر دی گئی, یہ اس کی ملکیت ہے, یہ اس کی ملکیت ہے. وَصُرِّفَتِ الطُّرُقِ, رستے الگ ہو گئے, روڈز بن گئے, فلا شفاعت, اس وقت تو شفا نہیں ہوگا. یہ تو نہیں کہ پاکستان میں وہ بھی رہتا ہے میں بھی رہتا ہوں اور شفا ہو جائے, کہ ملک تو ایک ہی ہے نا. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حق والے کو حق دلانا اور عدل و انصاف کے ساتھ کسی بھی شر کو اور تکلیف کو دور کرنا یہ اسلامی نظام کی خصوصیت ہے. بڑے بڑے شرکات, مؤسسات, بڑے بڑے کاروبار میں شریکوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. شریعت نے اس کو بچانے کے لیے اصول طے کر دیا کہ اگر تو سب کچھ طے ہے, یہ زمین ہے, یہ آدھی اس کی اور آدھی اس کی ہے, اور رستے بن چکے ہیں, دیواریں کھڑی کر دی گئے ہیں, تو پھر شفے کا کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر بھی سب کچھ اکٹھا ہے تو پھر کوئی شخص اس کو پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر آگے اس میں تصرف نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء امت نے چند پہلو پیش کیے ہیں. علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ وہ عقارات, وہ زمینیں جو تقسیم کی جا چکی ہیں, ایسی زمینوں میں کوئی شفا نہیں ہوگا, اور وہ زمینیں جو تقسیم نہیں ہوئی ان میں شفا ہوگا. زمینوں کی عقارات کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں, عقار کبیر واسع لا تمیز بین اجزائی. کچھ زمینیں سوسائٹیوں کی شکل میں بڑے بڑے مخططات ہوتے ہیں, لمبی چوڑی زمینیں, لیکن کوئی حد بندی نہیں ہوئی. وہاں اگر کوئی تقسیم کی بات کرتا ہے تو اس کی تقسیم میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے, اتنی لمبی چوڑی زمین آدھی اس کو دے دے, آدھی اس کو دے دے. عقار کی زمین کی ایک دوسری قسم ہے, بہت چھوٹی جگہ ہے, اب اس کو تقسیم کرے دو مرلے کے مکان کو تو مکان گرائیں آدھا آدھا کریں, نہ اس سے کام آئے گا نہ اس کے کام آئے گا, تو وہاں پھر شفا ہوتا ہے کہ اچھا دونوں میں سے کوئی ایک اس کی قیمت دے دے دوسرے کو, دوسرا اپنا حصہ دے دے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہر قسم کی زمین اور منقولات جو چیز منتقل کی جا سکتی ہے اس میں شفا ہے. دلیل انہوں نے کیا دی, قضاء بالشفعۃ فی کل ما لم یقسم, جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہر چیز میں شفا ہے. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل شیء. صحابی نے یہ روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر چیز میں شفے کی بات کی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے حنفیہ کا کہ شفا آیا اس لیے ہے کہ تکلیف دور ہو. بعض علماء کہتے ہیں جن میں قاضی عیاض ہیں اور ابن دقیق العید ہیں کہ یہ قول شاذ ہے. امام مالک اور اہل مدینہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق ابن راہوے ان کا موقف یہ ہے کسی پڑوسی کے لیے کسی شریک کے لیے کوئی شفا نہیں ہے, صرف اس زمین میں شفے کی بات ہے جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی. جب اس زمین میں بھی حد بندی ہو جائے, رستے جدا جدا ہو جائے, تو وہاں بھی شفا نہیں ہے. اور یہی بات سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقِ فَلَا شِفَعَتَ. اور دوسری روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ شُفَعَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَبْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقِ فَلَا شِفَعَتَ. سنن نبی داود کی روایت کے الفاظ یہ ہیں, اذا قسمت الارض وحدت, زمین تقسیم کر دی گئی ہے, حد بندی کر دی گئی ہے, فلا شفاعت فیہا, اس میں کوئی شفا نہیں. اگر آپ ہر چیز میں شفے کی بات کریں گے تو زندگی کبھی بھی نہیں چلے گی. کوئی بندہ کسی کے ساتھ حسد بغض کرتا ہے تو چلتی چلتی گاڑی میں کہے گا اس میں شفا ہے, تم روڈ پہ نہیں لا سکتے. اگر ہر چیز میں شفا ہوگا تو کسی نے کوئی اچھا لباس یا جیکٹ پہنی ہو کہے گا شفا ہے, تو کیسے زندگی گزرے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا ہے کہ جس چیز میں شفا ہے اس کی حقیقت بیان کی ہے, اور زمین بھی جو تقسیم نہیں ہوئی. اب کہے کہ ملک پاکستان تو ہمارا ہے, اس پہ جو بھی زمین خریدے گا میں اس میں شفا کروں گا, کہ ہے تو پاکستان میں. ایسے بھی زندگی نہیں گزر سکتی. شریعت کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو لگانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے انسانیت کو ایک اور بات بھی سکھائی, الجار احق بالثق به, پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنا شہتیر جو ہے آپ کی دیوار پہ رکھ لے. جار الدار احق بالدار, گھر کا پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ گھر لے, دو گھر اکٹھے ہیں ایک بیچنا چاہتا ہے تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ پڑوسی کو دے دے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے, الجار احق بشفعت جاریہ, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے شفے کا زیادہ حق رکھتا ہے. ینتظر بها وان کان غائبا, اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو انتظار کر لے. اذا كان طريقهما واحد, جب ان کا راستہ بھی ایک ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے پڑوسی کے شفے کے بارے میں تین قول ہیں. پہلا قول یہ ہے, اگر تو وہ حقوق ملکیت میں شریک ہے تو پھر تو اس کا شفا ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا, اور یہی قول وسط ہے. اسی سے ہی شریعت کے مقاصد سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ضرور شفا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قول وسط پیش کیا ہے, اگر وہ حقوق ملکیت میں شریک ہے تو پھر تو شفا ہوگا, اگر حقوق ملکیت میں نہیں ہے تو پھر شفا نہیں ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی پڑوسی پڑوسی کو منع نہ کرے کہ وہ اپنا شہتیر اس کی دیوار پر رکھے. ثم يقول ابو ہریرہ, پھر سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے, ما لی اراکم عنها معرضین, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اعراض کرتے ہو. واللہ لارمین بها بین اکتافکم, اللہ کی قسم میں تو آپ کو اس طرح کی باتیں سناتے ہی رہوں گا. اور کیوں سناتا رہوں گا؟ ما زال جبریل یوصینی بالجار, دوسری روایت کے الفاظ ہے, کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کے بارے میں کہتے رہے حتی ظننت انہ سیورثہ, قریب تھا کہ میں گمان کرتا تھا کہ اب حکم آئے گا یہ پڑوسی وارث بھی ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پڑوسی کو ضرورت اگر پڑ جائے کہ اسی دیوار پہ وہ بھی اپنی چھت ڈالنا چاہتا ہے اور شہتیر یا کوئی لکڑی رکھنا چاہتا ہے تو اسے روکا نہیں جائے گا, شرط یہ ہے کہ اس کے رکھنے سے نقصان نہ ہو. یہ شرط اس لیے رکھی گئی کہ کسی کے مال میں بغیر اجازت تصرف کرنا جائز نہیں, یہ دیوار اس کی ہے, اس کی اجازت سے رکھا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فہم تھی کہ پڑوسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس سے اعراض کر رہے ہو اور ساتھ انہیں تحدید بھی کی, ڈرایا بھی, میں تمہیں سناتا ہی رہوں گا. علماء امت کا اجماع ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے پڑوسی کی دیوار پہ کوئی لکڑی نہیں رکھے گا اگر اس کو نقصان ہے, سوائے اس کی اجازت کے. اگر اجازت دے دے تو پھر رکھ سکتا ہے. لا ضرر ولا ضرار, حدیث یہ ہے کہ نہ کسی کو تکلیف دو اور نہ وہ ہی دے. اختلاف اس بات میں ہے اگر ضرر نہیں تو پھر کیا ہوگا, پڑوسی کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں رکھے, وہ نئی دیوار نہیں کر سکتا اور رکھنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور شافعی کا کہنا ہے ایسی دیوار پہ وہ لکڑی رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے دے, اور اگر اجازت نہیں دیتا تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. کہ حدیث کے الفاظ ہے ان اموالکم واعراضکم علیکم حرام, تمہارے مال تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں. جبکہ امام احمد اور اسحاق ابن راہوئے اور اہل الحدیث کا یہ موقف ہے کہ واجب ہے کہ وہ اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے, اور اگر معمولی سا اسے نقصان ہوتا ہے تو نیکی کی بنیاد پہ اسے قبول کرے. مالکیہ نے بھی اور اسی طرح مذہب شافی جو قدیم ہے اور ایک قول ابو حنیفہ کا بھی یہی ہے. دلیل انہوں نے لی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اعراض کر رہے ہو لیکن میں ضرور تمہیں اس طرح کی باتیں بتاؤں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ضحاک بن خلیفہ نے محمد بن مسلمہ سے سوال کیا کہ آپ کی زمین میں ایک نالا بنانا چاہتا ہوں جو اپنی زمین تک لے جاؤں, تو محمد بن مسلمہ نے منع کر دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضحاک بن خلیفہ نے بات کی, فقال واللہ لیمرن بہ ولو علی بطنک, یہ نالا بنے گا کیوں نہیں بنے گا, تمہارے پیٹ کے اوپر سے بھی بنے گا. کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا. اس کا معنی یہ نکلا کہ اگر کوئی مخالف ہوتا تو فوراً کہہ دیتا جو سیدنا عمر نے اس سے کہا تھا. شریعت نے پڑوسی کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں, اگر وہ یہی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زمین سے اتنا کوئی پانی نکالنے کا کھالا بھی نہیں بنانے دے رہا, اَيْنَ رَعِيُ الْحُقُوقِ وَالْحُرْمَةِ, کہاں گئی پڑوسی کے حقوق اور اس کی حرمت. اور یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے اس حدیث کی روشنی میں بھی علماء نے استدلال کیا ہے, جہاں چیز ایسی آ جائے جس کے بارے میں حرمت کا صیغہ آ جائے نہیں کا, تو نہیں کا معنی یہ ہے کہ اسے رک جائے. جب چیز کو روک دی گئی ہے تو پھر وہاں خرچ کرنا بھی واجب ہی ہوتا ہے, اور اگر ایسا کریں گے تو وہ بھی واجب ہوگا اور اس کا اجر ہوگا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من سبع اراضین, جو ایک بالشت کے برابر زمین کسی کی ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے اسے ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غصب کرنا جائز نہیں ہے، ظلم کرنا جائز نہیں ہے، ظلم تھوڑا بھی اور زیادہ بھی حرام ہے. ایک بالش بھی اگر کسی کی زمین کو ہتھیا لیتا ہے تو ایک نہیں پانچ عذاب اسے سہنے پڑیں گے. قیامت کے دن اللہ ذو الجلال ساتوں زمینوں کی مٹی کھودنے کا حکم دیں گے، کیسے کھودے گا؟ پھر اللہ فرمائیں گے اس مٹی کو کندھے پہ اٹھاؤ، کیسے اٹھائے گا؟ میدان معاشر کا چکر لگاؤ جب تک کہ فیصلے نہیں ہو جاتے، کیسے لگائے گا؟ پھر ساتوں زمینوں کا ٹونک بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے پھر ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے کھیتی اور پھلوں کی آدھی پیداوار پر معاملہ طے کیا، بٹائی پر دوسرے کو زمین دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساتویں ہجری میں خیبر کو فتح کیا اور زمینیں تقسیم کی غنیمت حاصل کرنے والوں میں، اور وہ لوگ زراعت اور کاشتکاری میں مشغول تھے، لیکن انہوں نے جہاد اور دعوت کے لیے اپنے آپ کو مختص کیا. خیبر کے لوگ جو یہودی تھے وہ تجربہ رکھتے تھے کاشتکاری کا، کیونکہ کافی مدت سے ہی کام کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے یہ بات طے کر دی کہ وہ زراعت بھی کریں گے، درختوں کو پانی بھی دیں گے، آدھا انہیں ملے گا جو بھی اس میں غلہ آئے گا، اور آدھا جن کی غنیمت ہے انہیں دیا جائے گا. یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رہا. لیکن جب سیدنا عمر کی باری آئی انہیں سب کو وہاں سے نکال باہر کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو بھی چیز زمین سے نکلے گی اس میں حصہ رکھا جا سکتا ہے. حدیث کی نص میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ زمین کا مالک بیج ڈالے گا، اور یہی صحیح ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیج مالک ڈالے گا، کھیتی باڑی کرنے والا محنت کرے گا اور بعد میں آدھا آدھا یہ کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کانت له ارض فلیزرعها، جس کی زمین ہے اسے کاشتکاری کرنی چاہیے. ولا یکرها بالثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى، اسے اس کو کرائے پہ نہیں دینا چاہیے، نہ تیسرے حصے پہ نہ چوتھے حصے پہ، اور نہ ہی مقرر وزن پہ کہ اتنی گندم یا اتنے جو یا اتنا غلہ مجھے دیں گے. علماء امت کا اختلاف ہے کہ آیا یہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ اجرت پھل کے لیے جا رہی ہے، جب یہ پھل بنا ہی نہیں ہے، مجہول ہے، اس میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حکم یہ ہے کہ جب تک پھل پکنے کے قریب نہ ہو آپ بیچ نہیں سکتے، دونوں ہی ممنوع ہیں. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. بھلا سوچنے کی بات ہے، اصول کی فیکٹری آپ کے پاس ہی تو نہیں ہے، اصول تو اصل قرآن و سنت ہے. ظاہریہ کا کہنا ہے کہ صرف کھجور میں جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر حدیث آ گئی. امام شافعی کہتے ہیں کہ کھجور اور انگور دونوں میں جائز ہے، کیونکہ اکثر ان دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں. امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے ہر اس چیز میں جس کو پھل لگتا ہے, جو کھایا جاتا ہے, جس کے پتے لگتے ہیں, جس سے نفع لیا جا سکتا ہے, یہ سب کے ساتھ خاص ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ حکم تو ساری چیزوں کو شامل ہے. حدیث اگرچہ پھل کے بارے میں آئی ہے اور ہر پھل میں وہ شامل ہے, جو خصوصیت ظاہر کرنا چاہتا ہے اسے دلیل دینی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان کے ساتھ کیا ہے تو کسی مسلمان کو اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, سألت رافع بن خدیج عن کراء الارض, حنظلہ بن قیس کہتے ہیں ہم نے رافع بن خدیج سے سوال کیا زمین کو اس طرح کرائے پہ ٹھیکے پہ دینا جائز ہے؟ فقال لا بأس بھی انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله بما على الماذيانات والجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا ولذلك زجر عنه. پھر انہوں نے قصہ بتایا, زمین کو ٹھیکے پہ دینا, حصے پہ دینا, چوتھا حصہ یا جتنا بھی, وہ تو جائز ہے. ہوتا یہ تھا کہ اس وقت وہ زمین جو نہروں کے بالکل قریب ہوتی تو مالک کہتا ہے یہ نہر کے جو قریب قریب ہے یہ میرا حصہ, وہ اگلا حصے پہ اور اس دونوں حصوں پہ آپ کاشتکاری کریں, اس پہ جو ہوگا نا وہ تیرا, وہاں پانی جاتا ہی نہیں تھا, اس کو ملتا نہیں تھا, تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, من کانت له ارض, جس کی زمین ہو, فلیزرعها, خود کاشتکاری کرے, فإن لم يزرعها فلیزرعها اخاه, نہیں تو کسی اپنے بھائی کو دے دے, وہ کاشتکاری کر لے. عن رافع بن خدیج قال سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کنا اکثر الانصار حقلا, ہمارے پاس سب سے زیادہ انصار میں سے زمینیں زیادہ تھیں, وکنا نکر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه, ہم ان کھیتوں کی پیداوار اس کو بٹائی پر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اور یہ اس کے لیے, وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه, کبھی یہ زمین نکالتی تھی اور دوسری زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی, فنهانا عن ذلك, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا. فاما الورق فلم ينهنا, رہا چاندی کے متعلق اس کے بدلے ٹھیکے پر لینا, فلم ينهنا, تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا. ولمسلم عن حنظلہ بن قیس, اور مسلم کی روایت ہے حنظلہ بن قیس سے, سألت رافع بن خدیج, من رافع بن خدیج سے سوال کیا, ان کراء الارض, زمین کو بٹائی پہ دینے کا, بالذہب والورق, سونے اور چاندی کے بدلے, تو انہوں نے جواب دیا لا بأس بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجرت پہ دیا کرتے تھے, بما على الماذيانات واقبال الجداول, وہ زمینیں جو بڑی نہروں یا چھوٹے نالوں کے کناروں پر ہوتی, واشیاء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا, نتیجتا کچھ ہلاک ہو جاتی اور کوئی سالم رہتی, ولم يكن للناس كراء الا هذا, کبھی تباہ ہونے کی وجہ سے کبھی باقی بچنے کی وجہ سے ان کے پاس تو کچھ نہ بچتا, فلذلك زجر عنه, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا, فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به, اگر چیز معلوم ہو کہ اتنے پیسے آپ کو دیتے ہیں, اتنا سونا یا چاندی دیتے ہیں, مضمون اور طے شدہ ہے کہ اتنا دینا ہے, فا فلا بأس به، پھر اس میں کوئی حرج نہیں. المازیانات اس کا معنی ہے بڑی نہریں، والججاول جس کو کھالے کہا جاتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ زمین کو کرائے پہ یا بٹائی پہ دیا جا سکتا ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمرويه أصاب عمر عرضا بخيبر. عمر رضي الله تعالى عنه خيبر من زمين حاصل كيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس مشورہ کرنے آئے. فقال يا رسول الله، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تأمرنی بی. میں نے خیبر میں ایسی زمین لی ہے کہ کبھی اس سے بڑھ کر عمدہ اور نفیس مال میں نے حاصل نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. آپ نے فرمایا اگر تو اس کا اصل اپنی ملکیت میں رکھے اور اس کی پیداوار صدقے میں لے لے تو بہتر رہے گا. قال فتصدق بها عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کر دیا. غیر انہ لا یباع اصلها ولا یورث، اس شرط پر صدقہ کیا کہ اس زمین کو نہ بیچا جائے گا اور نہ یہ وراثت ہوگی. قال فتصدق بها عمر فی الفقراء، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فقراء میں، وفی القربى رشتہ داروں میں، وفی الرقاب گردن آزاد کروانے میں، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، والضعیف اور کمزوروں میں، لا جناح کے لیے صدقہ کر دیا. لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف، کوئی گناہ نہیں ایسے انسان کے لیے جو اس طرح وقف کر دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے کہ وہ دستور کے مطابق اس میں سے کھا لے. ان ياكل او يطعم صديقا، یا کسی ایسے دوست کو کھلا دے. غیر متمول فيه، ایسا دو جو ضرورت سے زیادہ لینے والا نہ ہو. وفی لفظ غیر متأثل، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وہ جمع کرنے والا نہ ہو. اس حدیث کے اندر وقف کی بات کو پیش کیا گیا ہے. وقف کا معنی ہے حبس مالک ماله المنتفع به مع بقاء عینه عن التصرفات، کوئی شخص اپنے مال کو نفع دینے کے لیے روک دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے. کیوں؟ ابتغاء وجه اللہ، اللہ عز و جلال کو راضی کرنے کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کی باقی رہ جاتی ہیں. صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ ہے. او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کرے. او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. صحابہ کرام اور تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جائز بھی ہے اور ضروری بھی ہے. امام شافعی کہتے ہیں جاہلیت میں اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا، یہ نظام صرف اسلام نے پیش کیا. امام ترمذی فرماتے ہیں لا نعلم بین الصحابۃ والمتقدمین من اہل العلم خلافا فی جواز وقف الارضین، صحابہ اور متقدمین اہل علم زمین کو وقف کرنے کو جائز کرنے میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں قاضی شریح کہا کرتے تھے کہ یہ جو روک لینا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا یلزم، کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ کہہ کہ انہوں نے تمام صحابہ کی مخالفت کی. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ ذا مقدرة الا وقف, ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے پاس طاقت تھی پھر اس نے وقف نہ کیا. اس سے پتا چلا کہ قرون مفضلہ میں اجماع تھا, اس لیے جو مخالفت کرتا ہے اس کی کسی بات پہ توجہ نہیں دی جائے گی. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسے افضل الصدقات کہا ہے. 1400 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام سے شروع ہو کر یہ سلسلہ چلنے والا, جہاں اجر و ثواب کا باعث تھا وہاں دین اسلام کی وسعت کے لیے اور دین اسلام کی تعلیمات کی کشادگی کے لیے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. بہت سارے نیکی اور احسان کے دروازے کھلے, مساجد بنی, مدارس بنے, مشاریع الخیریہ خیر کے کام ہوئے, کتنے ضرورت مند لوگوں کو, رشتہ داروں کو, فقراء اور مساکین کو اور عاجز لوگوں کو اور وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان تک یہ مال پہنچا, اور اہل خیر اور اہل صلاح نے کھل کے دین کا کام کیا. تو انہی ایک نیکی کی وجہ سے کہ لوگ اپنی ملکیت میں سے کچھ چیزیں وقف فی سبیل اللہ کر دیا کرتے. بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ارض حجاز اور مصر اور یہ تمام جگہوں پہ جتنا بھی دین کا کام ہوا وہ اوقاف کے تابع تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو خیبر میں یہ زمین ملی, 160 کلومیٹر پہ مدینہ سے یہ جگہ ہے, یہاں حقیقت یہاں ابتداء یہودی رہتے تھے, جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکال باہر کیا تو مشورہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا تو انہیں اپنے دور میں, لیکن اپنی ہی زندگی میں جو ان کے حصے میں آیا اللہ کے رسول سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. دو لفظ آئے ہیں, سب سے افضل اور سب سے نفیس, لیکن سب سے نفیس چیز کے مشورہ دیا تم اس کو صدقہ جاریہ کر لو. لیکن جس چیز کو وقف کر دیا جائے اس کے لیے تین اصول ہیں, لا یباع وہ بیچا نہیں جا سکتا, دوسرا اصول ولا یوہب وہ ہیبا نہیں کیا جا سکتا, ولا یورث نہ وہ وراثت بن سکتی ہے, اور چوتھا اصول یہ ہے کہ وقف کرنے والا معروف طریقے سے اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے, کوئی مہمان آئے تو اسے کھلا بھی سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مال جمع کرنے والا نہ ہو, اسے اصل مقصود فوت ہو جائے گا. علماء امت کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وقف شدہ زمین کو بیچا جا سکتا ہے اور وقف کر کے وقف واپس لیا جا سکتا ہے, اور یہ بات کہہ کے امام ابو حنیفہ نے تمام علماء کے اور صحابہ کرام کے عالم سے شذوذ اختیار کیا ہے, اور نص حدیث کے یہ بات بالکل مخالف ہے. اس لیے ان کے شاگرد ابو یوسف جب ان کے پاس یہ بات پہنچی تو کہنے لگے کاش میرے استاد کو یہ پتا ہوتا کہ یہ بخاری کی روایت ہے, یہ روایت ہے جو امام بخاری نے بعد میں نقل کی, اگر اس حدیث کا پتا ہوتا تو ضرور رجوع کرتے ہو. امام قرطبی فرماتے ہیں وقف کر کے اسے واپس لینا یہ اجماع امت کے مخالف ہے, فلا یلتفت الی, اس لیے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے. امام مالک اور شافعی کا کہنا ہے یہ وقف کر دیا, وقف ہو گئی اور اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ وقف شدہ زمین کو بیچنا جائز نہیں, نہ ہی تبدیل کرنا جائز ہے, ہاں اگر اس کا اصل مقصد فوت ہو جائے اور نفع لینا ممکن نہ ہو، نہ اس کی تعمیر اور اصلاح کرنا ممکن ہو، اگر اس کے منافع سارے معطل ہو جائیں تو پھر بیچ کے چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ وہ بیت المال جو کوفہ میں ہے، وہاں تو چوری ہو جاتی ہے، انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلي۔ یہ وہاں سے منتقل کرو تمارین جگہ جو مسجد ہے، اور مسجد کے قبلہ رخ میں بیت المال بناؤ، وہاں ہر وقت نمازی ہوں گے، اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ سب صحابہ کے سامنے کہا، کسی نے انکار نہیں کیا، یہ اجماع بن گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ومع الحاجة يجب ابدال الوقف بمثله وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة۔ اگر ضرورت پڑے تو ایک وقف شدہ کو ختم کر کے اسی سے بہتر جو ہے وہ چیز لی جائے اور اسے بھی وقف کیا جائے، اور یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لظہور المصلحہ، مصلحت یہ ہے کہ اسے فائدہ امت کو پہنچے۔ رہی وہ بات کہ وہ اوقاف جو حاکم وقت کے تابع ہیں، تو حاکم وقت اس کی اجازت کے بغیر اسے بیچا نہیں جائے گا۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، میں نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیا تو اس نے گھوڑے کو ضائع کر دیا، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، میں نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لوں اور خیال کیا کہ اسے سستا بیچ دے گا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، فقال لا تشتری ولا تعد فی صدقتک، اسے مت خریدنا، اپنے صدقے کو واپس نہ لینا، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمْ، تمہیں ایک درہم میں بھی ملے تم نے نہیں خریدنا، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِي كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِ، جو ہبا کر کے واپس لیتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے قے کر کے واپس لیتا ہے، وَفِي لَفْظٍ، اور ایک روایت میں ہے، فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِي كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِ، جو شخص صدقہ کر کے واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو قے کرتا ہے اور دوبارہ اپنی قے کو ہی چاٹ لیتا ہے۔ عربی زبان میں ہبہ کہتے ہیں تملیک فی الحیات بلا عوض، تملیک فی الحیات بلا عوض، بغیر کسی عوض کے زندگی میں کسی چیز کو دوسرے کے مالک بنا دینا۔ اور صدقہ کہتے ہیں ما قصد بها محض ثواب الآخرة، جس سے صرف آخرت کا ثواب چاہیے انسان۔ عطیہ کس کو کہتے ہیں؟ الہب فی مرض الموت المخوف، موت کا ڈر ہے، ایسی بیماری کا فوت ہو جانا، پھر عطیہ دیتے ہیں، چلو اس کو بھی کچھ دے دیں، اس کو بھی دے دیں، نہ وہ صدقہ کرتا ہے پہلے نہ ہبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم سنا دیا، اور وہ یہ کہ تم نے ہبا کر دیا ہے یا صدقہ کر دی، اسے واپس نہ لو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العائد فی ہبتی کالعائد فی قیئی، جو اپنے ہبہ کو واپس لینے والا ہے وہ اپنی قے کو واپس لینے والے کی مانند ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئی، اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے. ولیس لنا مثل السوء، یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی مدد کی تھی جہاد پہ جانے والے کی، اس کو ایک گھوڑا دیا. اس نے جہاد تو کرنا ہی تھا لیکن اس کے گھوڑے کا خیال نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بنا کہ کمزور ہو گیا تو چلو شاید یہ سستا بھی دے دے، اس کو لینے کی خواہش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، ایک درہم کا بھی تم واپس کرے تم نے نہیں خریدا. یہ بہت بڑی حکمتیں ہیں، جس کو آپ نے دے دیا بھول جاؤ، مت پھر اس میں تما رکھو کہ چلو میں پیسے دے کے لے لیتا ہوں. یہ پیسے دے کے عمر نے دینا تھا لیکن آپ نے فرمایا درہم بھی تمہیں دینا، یہ اتنا سستا بھی ملے تو نہیں لینا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرنا جائز ہے، یہ اجل صدقات میں سے ہے، اس کو اللہ کے سنے صدقہ کہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا دے دیا، اسے وقف نہیں کیا، وقفاً فی سبیل اللہ کیا، وگرنہ اگر یہ وقف ہوتا تو بیچنا جائز نہ ہوتا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دے کر اسے خریدا نہیں جائے گا. ہوتا ہے بس اوقات دو چار حدیثیں سنی اور مومن عورت تیار ہوتی اپنا ہار اتار کے دے دیا، بعد میں دل کو کچھ اوہو چلو اب خرید لیتے ہیں، پھر اب چھٹی جنت میں اس سے اچھا ملے گا. جمہور علماء کا موقف ہے کہ صدقہ واپس لینا حرام ہے، اور اس میں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ نفرت دینے کے لیے ہے کہ کتا کیسے اپنے ایسا نہیں کرتا کتا کہ وہ کہہ کر کے تو اس کو چاٹ لے. لیکن ایک چیز وہ ہے، اگر والد ہبہ کرتا ہے اپنے بیٹے کو تو اس کے لیے واپس لینا جائز ہوگا. جامع ترمذی کی روایت ہے لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کو اگر عطیہ کرتا ہے پھر اسے واپس لے. الا الوالد فيما يعطي ولده، ہاں اگر والد اپنے اولاد کو دیتا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے. عن النعمان بن بشير قال نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه سمرويه تصدق علي ابي ببعض ماله، میرے باپ نے مجھ پر بعض مال کا صدقہ کیا. فقالت امي عمره بنت رواحه، میری والدہ عمره بنت رواحه کہنے لگی لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں اس وقت تک راضی نہیں یہاں تک کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کی گواہی نہ دے. فانطلق ابي الى رسول الله ليشهده على صدقتي، میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریافت کرنے گئے تاکہ گواہ بنائیں جو انہوں نے مجھے صدقہ کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلت هذا بولدك كلهم، کیا تم نے اپنے سب لڑکوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں. قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو. وفي لفظ فرجع ابي فرد تلك الصدقه، میرے باپ واپس آئے، میرے والد واپس آئے اور انہوں نے وہ صدقہ واپس کر لیا. وفي لفظ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فلا تشہدنی اذن، اگر دوسروں کو نہیں دیا تو پھر مجھے گواہ بھی نہ بناؤ، فانی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. وفی لفظ فاشہد علی ھذا غیری، جاؤ کسی اور کو گواہ میرے سوا بنا لو، میں اسے ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرنا یہ ضروری ہے. بیٹا ہو یا بیٹی، اگر زندگی میں کوئی گفٹ کرنا ہے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر کرے گا. یہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ بیٹے کے دو حصے اور بیٹی کا ایک حصہ، لیکن زندگی میں اگر والدین کچھ دیتے ہیں تو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر برابر دے. اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اولاد میں انصاف کیا کرو. علماء امت کا اجماع ہے کہ ہبہ کے اندر اولاد میں برابری کرنا یہ شریعت ہے. حتی کان السلف یسوون بینہم فی القبل، یہاں تک کہ سلف اس بات کا بھی خیال رکھتے اگر ایک بچے کو چمکارا ہے تو دوسرے کو بھی چمکارنا ہے، تاکہ دونوں کو یہ اشعار کیا جائے کہ دونوں محبت میں برابر ہیں، اور ان کے دلوں میں بغض اور حسد اور حقد اس طرح کی چیزیں پیدا ہونے سے روکا جائے. امام احمد اور امام بخاری، اسحاق ابن راہوی، سفیان ثوری، ان کا کہنا ہے کہ ہبہ کرنے میں برابری واجب ہے، حرام ہے کسی کو زیادہ دینا کسی کو تھوڑا دینا، یا کسی کو دینا اور کسی کو دینا ہی نہیں. جمہور کا موقف ہے یہ مستحب ہے، اور انہوں نے عذر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا عذر کسی بھی التفات کے لائق نہیں ہے کیونکہ نص حدیث کے مخالف ہے. اور آپ نے فرمایا سوی بینہم، دوسری روایت میں آتا ہے نعمان بن بشیر، بشیر کا بیٹا تھا نعمان اور ان کی بیٹی تھی عبیہ، عبیہ ایک بہن اور ایک بھائی تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دونوں میں برابری کرو. یہی قول اختیار کیا ہے امام احمد کے ساتھ ابن عقیل نے اور حارثی نے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تقسیم کرنا ہے تو وراثت کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتا ہے، جو جو ان کو وراثت ملے گی، لیکن وراثت کے لیے تین شرطیں ہیں. وراثت کے لیے پہلی شرط یہ ہے موت المورث، جس کی وراثت ہے وہ فوت تو ہوا نہیں ہے. حیات الوارث، وارث زندہ ہو، ولو حکمن، خواہ وہ حکمی اعتبار سے ہو، یعنی ابھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اس میں جان پڑ چکی. موروث، جو چیز وراثت بننے والی وہ بھی کچھ چیز ہو، خالی ہاتھ جانے والے کی کیا وراثت ہوگی. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، واجب یہ ہے کہ اولاد کے درمیان ہبہ، عطیہ، گفٹ میں برابری ہو، حرام ہے کسی کو خاص کرنا کسی کو نہ کرنا، کسی کو دے دینا کسی کو نہ دینا. ہاں اگر کوئی سبب ہے تو پھر ٹھیک ہوگا. کیا سبب ہے؟ ایک شخص بیمار ہے، اب ایک شخص کہے کہ یہ بیمار ہے تو اس کو کھانا آپ دیا اور آپ کو علاج کروایا تو مجھے وہ علاج کے پیسے دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس لیے بیمار ہونا پڑے گا. ایک شخص نبینا ہے اولاد میں سے، دوسرا نہیں، تو نبینے کا خیال رکھنے کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ساتھ لگاتے ہیں کہ اس کو لے جائے، وہ کہے نہیں ایک نوکر مجھے بھی دو. اسی طرح اگر ایک بیٹے کی اولاد زیادہ ہے اور ایک طالب علم ہے، وہ کہے جتنے ان کو کپڑے دیے سب کے برابر کے مجھے پیسے دو، ایسا نہیں ہوگا. ضرورت کے مطابق عدل و انصاف کیا جائے گا. نہ کہ اس میں ملی کا حساب کرتے ہوئے کہ اب اس کو یہ دیا ہے وہ بچوں والا ہے اور یہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو دونوں کو برابر, یہ بات نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے اندر عدل کرنا یہ واجب ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم اور زیادتی یہ جائز نہیں ہے, اور اس میں گواہی دینا بھی جائز نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی غلطی سے کر بیٹھے ایسی زیادتی, اسے فوراً صحیح کر لینی چاہیے, واپس لے لینا چاہیے, جیسا کہ یہاں صحابی نے کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ احکامات جو شریعت کے مخالف ہوتے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں, وہ نافذ نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ شریعت کے مخالف ہے تو ان کا نفاذ سے مزید نقصان ہوگا. بقیہ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں. السلام علیکم.